السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عبده المصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. محترم حاضرين، معزز سامعين، الله رب العالمين کا احسان عظیم ہے کہ جس رب کریم نے ہمیں اور آپ کو اپنی کیسی کیسی نعمتوں سے مالا مال فرما رکھا ہے، اللہ رب العالمین نے زندگی عطا فرمائی، ایمان کی دولت سے نوازا، صحت عطا فرمائی، عبادات کی توفیق عطا فرماتے ہیں، رب ذوالجلال کا دل کی گہرائی سے شکر بجا لانے کی ضرورت ہے کہ یہ بڑی بڑی عظیم الشان نعمتیں اللہ تعالی نے بن مانگے بلا استحقاق ہم سب کو عطا فرما رکھی ہیں. عبادات کے موسم چل رہے ہیں، رمضان المبارک گزرا کہ اشہر حج کا آغاز ہوا، اور الحمدللہ حجاج بیت اللہ الحرام، فرزندان توحید، دنیا بھر سے اللہ کے گھر پر فریضہ اسلام، فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے رات دن صبح و شام جوق در جوق جمع ہو رہے ہیں. ہر فریضہ جو اسلام کا فریضہ ہے اپنی جگہ بہت اہمیت کا حامل ہے. اللہ تعالی نے ہر ہر فرض کے ذریعے اپنے بندوں کو نوازا ہے. خوش نصیب ہیں وہ بندے جو وقت آنے پر فریضے کی تکمیل کر لیتے ہیں، فرض سے اچھے انداز سے سبکدوش ہو جاتے ہیں. کتنے ہی ہمارے نمازی ہیں جو ماشاءاللہ حج کے لیے جا رہے ہیں، کچھ جا چکے کچھ جانے والے ہیں. اس موقع پر موٹی موٹی تعلیمات، فضائل اور برکات کا تذکرہ ایمان کی تازگی کا ذریعہ بنتا ہے. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہماری بھی حاضری کے انتظامات ہوئے ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ. آئندہ کل دوپہر میں انشاءاللہ روانگی کا سلسلہ ہے. اسی موقع کی مناسبت سے گزشتہ جمعے بھی حج ہی سے متعلق مضمون عرض کیا، اور آج بھی اسی کی تکمیل کا ارادہ ہے. اللہ تبارک و تعالی نے تو بندوں کو نوازنے کے لیے اس قدر لطف و کرم کا معاملہ فرمایا کہ جو بھی سرزمین حرم پر پہنچ گیا، ایک نماز پڑھ لی، اس کو ایک لاکھ کا ثواب عطا فرماتے ہیں. بادشاہ کے دربار میں تو دنیا کے بادشاہ آنے والوں کا اکرام کرتے ہیں، لیکن وہ بہت محدود، بہت تھوڑا، بہت سمٹا ہوا. احکم الحاکمین نے دنیا ہی میں اتنا عالی شان انتظام فرما کے دکھا دیا کہ بندو، اپنا گھر بار، اپنا شہر، اپنا ملک، اپنا علاقہ، بال بچے، عزیز و قارب، سب چیزیں چھوڑ کر میرے در کی طرف چل پڑے. مشقت بھی برداشت کر رہے ہو، پیسہ بھی خرچ کر رہے ہو، تو آؤ میرے در پر، لوٹنے کے لیے، سمیٹنے کے لیے. ایک عبادت کرو گے، ایک لاکھ کا ثواب عطا کروں گا. یہ تو کم سے کم ہے جتنا بندے کے اندر ذوق اور شوق ادب اور احترام محبت اور اللہ تعالیٰ کا جتنا زیادہ اخلاص کے ساتھ عبادت کی انجام دہی ہوگی سونے پر سہاگا اور زیادہ اس میں ترقی اور چار چاند لگتے چلے جائیں گے. دنیا ہی میں اللہ تعالیٰ نے دھلائی صفائی کا ایسے انتظامات فرمائے جو احادیث مبارکہ گزشتہ جمعہ آپ حضرات نے سماعت فرمائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من حج للہ, جس کسی نے اللہ کی رضا کے لیے حج کیا. بہت ساری عبادات ایسی ہیں جس کے اندر علی الاعلان ان عبادات کو انجام دیا جاتا ہے. نماز ہے, اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا کہ آؤ جماعت کے ساتھ کھلے عام ایک ساتھ مجمع کی شکل میں انجام دو. حج کی عبادت ہے, فرزندان توحید کو حکم ہے کہ آؤ سب کے سب کبریائی کی صدائیں بلند کرتے ہوئے اور ایک ساتھ ایک لباس میں ملبوس ہو کے ایک زبان ہو کر میرے سامنے تم سب حاضری دو. لباس پوشاک بھی الگ بتایا کہ جس علاقے سے گزر رہا ہوگا دیکھنے والا پہچان لے کہ یہ فریضے کی ادائیگی کے لیے جا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے کچھ عبادات کو علی الاعلان اور زور و شور ذوق و شوق کے ساتھ انجام دینے کا حکم ہے اور کچھ عبادات کو خاموشی اور چھپ کے انجام دینے کا حکم ہے. یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے خاص انتظام فرمائے کہ خاص لباس پوشاک کے ساتھ خاص حال حلیے کے ساتھ دنیا کے سارے ناز و نعم چھوڑ دو, ایک سادہ چادر تہبند اور ایک سادہ چادر اوپر کی استعمال کرتے ہوئے نہ خوشبو لگاؤ نہ تیل لگاؤ نہ کنگھا کرو نہ ناخن کاٹو نہ مونچھیں کاٹو نہ بال کاٹو, سب چیزیں چھوڑ کر بکھرے بالوں کے ساتھ میلے کچیلے حال کے ساتھ ہمارے سامنے حاضر ہو جاؤ, عاشقانہ انداز اختیار کرو. وہاں جب آ جاؤ گے اس کے بعد پھر نوازشات کی بارشیں ہوتی ہیں. جس نے اللہ کی رضا کے لیے حج کے فریضے کو ادا کیا ولم يرفث ولم يفسق, نہ اس نے کوئی بہودہ گفتگو ہونے دی, نہ اس نے کوئی فسق و فجور لڑائی جھگڑا ہونے دیا, نہ ہی کوئی حکم عدولی کی, فرمایا کہ رجع کیوم ولدت امه, دنیا ہی میں نقد انعام اس کو اللہ کی طرف سے یہ ملے گا کہ ایسا پاک و صاف کر کے اللہ تعالیٰ واپس بھیجیں گے جیسا اس دن پاک و صاف تھا جس دن اس نے جنم لیا تھا. دنیا ہی کے اندر از سر نو گویا کہ بندے کی زندگی کا آغاز ہوتا ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ صفا اور مروہ کے درمیان تشریف فرما تھے, ایک قافلہ آیا اونٹوں سے اترے طواف میں مشغول ہو گئے, وہاں سے آئے صفا مروہ کرنے لگے, بلایا پوچھنے لگے کون ہو کہاں سے آئے ہو کیا مقصد ہے. بتانے لگے کہ ہم لوگ عراق کے باشندے ہیں, عراق سے حج کی ادائیگی کے لیے آئے ہیں. فرمایا کوئی اور مقصد کوئی اور غرض بھی ہے, کوئی تجارت کسی سے قرضے کی وصولی, کوئی میراث وراث کا حق ہو جس کی وصولی ہو, یا اور کوئی دنیاوی مقصد کا؟ نہیں نہیں صرف حج کرنے کے لیے آئے ہیں. فرمایا کہ نئے سرے سے عمل کرو, تمہارا پچھلا سارا حساب بے باق ہے. اللہ تعالی نے دنیا ہی میں پاکیزگی کا ایسا اعلی انتظام فرما دیا کہ دنیا کے اندر رہتے ہی اللہ تعالی نے فرما دیا کہ جو بھی میری رضا کے لیے حج کرے گا الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ, مقبول حج کی سب سے بڑی جو اللہ تعالی کی طرف سے نوازشات میں سے جو سب سے بڑی نعمت اور سب سے بڑا جو بدل ملتا ہے, فرمایا کہ مقبول حج کا بدلہ جنت سے بڑھ کر اور کوئی چیز نہیں. جنت انسان کا بدلہ بن جاتی ہے. دنیا ہی کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسے عظیم الشان عمل ہمیں عطا فرمائے ہیں اور گناہوں کی پاکیزگی کے ایسے انتظامات فرمائے کہ عرفات کے میدان کے اندر حجاج جس دن جمع ہوتے ہیں رکن اعظم کی ادائیگی ہوتی ہے, لاکھوں فرزندان توحید وہاں جمع ہو کر اپنے گناہوں کی معافی تلافی کر رہے ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ بھی فخر فرماتے ہیں فرشتوں کے سامنے بندوں کی حالت کا اظہار فرماتے ہیں کہ کس طرح یہ بلبلا رہے ہیں گڑ گڑا رہے ہیں دعائیں مانگ رہے ہیں, اور ان کی دعاؤں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں شامل حال ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ یا اللہ حاجی جو دعائیں مانگے ان کی دعاؤں کو بھی قبول فرما, جس کے حق میں دعائیں کرے ان کے لیے بھی دعاؤں کو قبول فرما. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہماری پشت پناہی پر, ہر صاحب ایمان کو تقویت دینے کے لیے آپ کی دعائیں ہمارے ساتھ موجود ہیں. یا اللہ حاجی کی بھی مغفرت فرما, اور فرمایا کہ حاجی جس کی مغفرت کی دعا مانگے اس کی بھی مغفرت فرما. جی کے جی اللہ تعالی نے بخشش کے ایسے سامان دے دیے, اور فرماتے ہیں اللہ تعالی اس دن اعلان کرتے ہیں کہ میرے بندو آج کے دن تم اگر ریت کے ذرات کی تعداد کے بقدر, درختوں کے پتوں کی تعداد کے بقدر, بارش کے قطروں کی تعداد کے بقدر بھی گناہوں کو لے کر آؤ گے, بخشے بخشائے صاف ستھرے ہو کر واپس پلٹ جاؤ, تمہاری ساری زندگی کے گناہ میں نے معاف کر ڈالے, بالکل سارے صغائر و کبائر سچی توبہ کرنے والوں کے اللہ تعالی معاف فرما دیتے ہیں, اور ایسے انتظامات فرماتے ہیں کہ حضرت فضیل بن عیاض رحمہ اللہ عرفات کے میدان میں موجود تھے, اپنے ساتھ جو رفقاء سفر تھے اور ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں حجاج عرفات کے میدان میں وقوف کی ادائیگی کر رہے تھے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسلام کا سب سے پہلے حج ادا فرمایا اس وقت بھی آپ کے ساتھ لگ بھگ سوا لاکھ صحابہ کا مجمع تھا. اس زمانے سے لے کر قیامت تک یہ مجمع لاکھوں کی تعداد ہی میں ہوتا ہے, تو لاکھوں کی تعداد میں حجاج کا مجمع عرفات کے میدان میں موجود تھا. ہر طرف آہوزاری رونا, گناہوں کے اوپر معافی, اللہ تعالی سے جنت کا سوال, دوزخ کی پناہ, یہ ساری چیزیں چل رہی تھی. تو حضرت فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ نے اپنے ساتھیوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ تم مجھے بتاؤ کہ یہ اتنا بڑا مجمع اس میدان عرفات میں جمع ہے, بتاؤ اگر یہی مجمع دنیا کے کسی بادشاہ کے پاس, کسی بڑے سے بڑے سخی کے پاس چلا جائے اور اس سے صرف ایک چونی کا سوال کرے, پورا درہم, پورا دینار, پورا روپیہ سالم نہیں, اس کے ایک ٹکڑے کا سوال کرے, تو بتاؤ کیا اس کے لیے اتنے بڑے مجمع کے سوال کے بعد وہ چارانے دینا کوئی بھاری بات ہوگی؟ کتنی بڑی تعداد میں لوگ آئیں اور اسے صرف چارانے کا سوال کریں تو وہ ان کو دے گا کہ نہیں؟ لوگوں نے کہا کہ بخوشی دے گا, چارانے دینا اس کے لیے کون سا مشکل ہوگا. فرمایا کہ اتنے بڑے مجمع کو اللہ تبارک و تعالی کے لیے مغفرت کرنا, اس کی بخشش فرمانا اس دنیا کے بادشاہ کے چار آنے دینے سے بھی زیادہ آسان ہے. پورا مجمع عرب عجم کا جمع ہے, روئے زمین سے, عالم اسلام سے فرزندان توحید جمع ہیں, ہر ایک اپنی اپنی بولی بول رہا ہے, ہر ایک اپنی زبان میں اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہا ہے, فریاد کر رہا ہے. تو ایسی صورتحال میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کیا ان سب بندوں کی مغفرت فرما دینا اس عام دنیا کے بادشاہ کے چارانے دینے سے بھی زیادہ آسان ہے. مغفرت کا دن ہے, بخشش کا دن ہے, جس میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں جوش میں ہوتی ہیں, گناہگاروں کی مغفرت کے سامان ہوتے ہیں, اور وہ نیک بندے جن بندوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں ان کی بھی قبولیت کے سامان بن جاتے ہیں. قاضی عیاض نے اپنی کتاب الشفا کے اندر ایک قصہ لکھا ہے کہ ایک جماعت سادون خولانی کے پاس آئی اور بتانے لگی کہ قبیلہ قتامہ کے کچھ لوگوں نے ایک شخص کو کسی دشمنی کے اندر قتل کیا, قتل کرنے کے بعد اس کو آگ میں جلانے کے لیے رات بھر کوشش کرتے رہے لیکن اس کو جلا نہ پائے. یہ سنتے ہی برجستہ حضرت سادون نے فرمایا کہ کیا وہ شخص حاجی تھا؟ کہا کہ جی ہاں, اس نے تین حج کیے ہوئے تھے. فرمایا کہ پھر تو محال ہے کہ آگ اس کو جلا دیتی, اس لیے کہ میں نے یہ روایت سنی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ایک حج کیا اس نے فرض انجام دے دیا, اور جس نے دوسرا حج کیا اس نے اللہ کو قرض دے دیا, جس نے تیسرا حج کیا اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ کی آگ پر حرام فرما دیتے ہیں, آگ اس کے وجود کو نہیں چھو سکتی. فرمایا کہ دنیا ہی میں اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا کہ تین حج کرنے والے کو آگ نہ چھو سکی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل اسلام کو عظیم الشان عبادات کے حکم بھی دیے, اور پھر وہ عبادات اس قدر وزندار اور جاندار ہیں کہ جب ان کو اخلاص کے ساتھ انجام دیا جائے تو پھر بندے کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اس کا ثمرہ اور بدل عطا فرماتے ہیں, آخرت میں بھی اس کے لیے نجات کے راستے اللہ تعالیٰ کھول دیتے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مدت تک مکہ مکرمہ میں رہے, پھر وہاں سے جب حکم خداوندی ہوا تو مدینہ طیبہ کی طرف آپ نے ہجرت فرمائی. اور مدینہ طیبہ وہ بقعہ نور ہوا کہ جس کے نصیب چمکنے تھے شروع ہی دن سے، اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی دن اس کو دارالحجرہ بنایا تھا کہ جب مکہ مکرمہ میں آپ کی زندگی کا دائرہ تنگ کر دیا جائے گا تو آپ وہاں سے ہجرت فرمائیں گے، ایک عظیم الشان قربانی دیں گے کہ گھر بار وطن اور اپنے آبائی علاقے کو سب سے بڑھ کر بیت اللہ شریف کو چھوڑ کر اللہ کے حکم کی تعمیل میں رخت سفر باندھیں گے اور جس جگہ آپ کو اشارہ دیا جائے گا وہاں آپ پہنچیں گے۔ آپ نے مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ ہجرت فرمائی، مدینہ منورہ کے نصیب تو پہلے سے ہی چمکنے تھے، پھر اب چمک کر وہ وقت آیا کہ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ بچیوں نے دف بجا کر آپ کا استقبال کیا اور مدینہ طیبہ پر وہ چودھویں رات کا چاند طلوع ہوا کہ جو قیامت تک پھر وہاں سے غروب نہ ہوا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر خواب دیکھا تھا، آسمان سے چاند اترا، مدینہ مکہ مکرمہ میں آیا تو سارا مکہ مکرمہ روشن ہو گیا، دوبارہ سے وہ چاند آسمان کی طرف بلند ہوا اور مدینہ طیبہ کے شہر میں اترا تو مدینہ طیبہ کی پوری آبادی روشن ہو گئی۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے در دولت میں وہ چاند آ گیا اور اس کے بعد زمین پھٹی اور وہ چاند زیر زمین چلا گیا۔ اسی وقت سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جو ماہر تعبیر تھے، تعبیر کے اندر بہت مہارت رکھتے تھے، آپ نے یہ تعبیر لے لی تھی کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کامل مکمل مدینہ طیبہ میں مکمل ہوگی اور آپ کی آرام گاہ بھی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے در دولت میں بنے گی۔ اور وہی ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے 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 جب آپ کی آخری ایام آ گئے تو آپ کی ازواج مطہرات کی باریاں ہوتی تھی، آج 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 جس دن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی باری تھی، آپ کے حجر اطہر میں آپ موجود تھے، اسی دن آپ نے دنیا سے آخرت کی طرف رحلت فرمائی اور اسی جگہ پر آپ کی آخری آرام گاہ بنی۔ چمکتا رہے تیرے روزے کا منظر، دمکتی رہے تیرے روزے کی جالی، ہمیں بھی عطا ہو وہ شوق ابو ذر، ہمیں بھی عطا ہو وہ جذبہ بلالی۔ حضرات علماء اکرام فرماتے ہیں کہ مدینہ طیبہ کی سب سے بڑی خوشبختی یہ ہے کہ اسی کی مبارک مٹی سے، اسی سرزمین کے خطے سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک وجود مسعود تیار کیا گیا اور پھر ہجرت کے وقت سے لے کر قیامت تک کے لیے وہی مدینہ طیبہ کی بستی آپ کی مستقل قیام گاہ بنی، جہاں 24 گھنٹے ہر لمحے ہر آن اللہ تعالی کی طرف سے رحمتیں ہی رحمتیں برستی ہیں۔ دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے، وہ شہر جس کا نام تو کعبہ نہیں مگر گلیوں میں جس کی رونق کعبہ دکھائی دے۔ میں گدائے درے شاہ کونین ہوں، شیش محلوں کی مجھ کو تمنا نہیں، ہو میسر زمین پر کہ زیر زمین، مجھ کو طیبہ میں ایک اپنا گھر چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوشش کیا کرو کہ اگر تم میں سے کوئی اپنا آخری وقت مدینہ میں گزارے اور اس کا آخر مدینہ میں ہو، اس کی تدفین مدینہ طیبہ میں ہو، تو فرمایا کہ کوشش کرو کہ تمہاری موت مدینہ میں واقع ہو، اس لیے کہ مدینہ میں انتقال کرنے والوں کے لیے میں قیامت کے دن شفاعت کروں گا۔ بڑا ہی مبارک، بڑا ہی جمال سے لبریز، پر نور مقدس سرزمین والا یہ شہر ہے، اس شہر سے سورج بھی گزرتا ہے مؤدب، کچھ ایسا تقدس ہے مدینے کی سحر میں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ مکہ مکرمہ سے شمال میں واقع ہے، اس شمال کے اندر جب آپ اپنی مبارک قبر میں آرام فرمائے ہیں تو آپ کا سر مبارک مغرب کی طرف ہے، قدمین شریفین مشرق کی طرف ہے۔ صبح جب سورج مدینہ طیبہ پر طلوع ہوتا ہے تو وہ سامنے سے نہیں آتا، سر کی طرف سے نہیں آتا، قدمین شریفین کی طرف سے ادب اور احترام سے عجز و انکساری کا پیکر بن کے قدمین شریفین کی طرف سے وہ مدینہ منورہ پر طلوع ہوتا ہے۔ کس شہر سے سورج بھی گزرتا ہے مؤدب، کچھ ایسا تقدس ہے مدینے کے سحر میں، ایسا مبارک خطہ، ایسی پاک سرزمین کہ جہاں انوارات کی بارش ہی بارش ہے، آہستہ قدم نیچی نگاہ پست صدا ہو، خوابید یہاں روح رسول عربی ہے۔ خود قرآن کریم اللہ پاک نے سورہ حجرات اتار دی، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرنا، ولا تجہروا له بالقول، ان کے سامنے اونچی آواز سے بات مت کرنا، کجہر بعضکم لبعض، جیسے تم آپس میں ایک دوسرے سے بے تکلف گفتگو کرتے ہو، ایسا نہ ہو کہ ان تحبط اعمالکم، کہ تمہارے سارے اعمال راک ہو جائیں، وانتم لا تشعرون، تمہیں پتہ بھی نہ چلے۔ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، وہ لوگ جو اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں رسول اللہ کے محفل اور مجلس میں، آج بھی یہ روزہ اثر کی سنہری جالیوں کی پیشانی پر یہ آیت سنہری حروف سے جلی انداز میں لکھی ہوئی ہے، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، یہی وہ لوگ ہیں جن کا اللہ تعالیٰ دل کا امتحان لیتے ہیں تقوی کے لحاظ سے، آہستہ قدم نیچی نگاہ پست صدا ہو، خوابید یہاں روح رسول عربی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من زارنی بعد وفاتی فکأنما زارنی فی حیاتی، میری وفات کے بعد بھی اگر کوئی میری زیارت کے لیے آئے گا، وہ اجر و ثواب میں، رتبے اور مقام میں ایسا ہی ہوگا جیسے اس نے میری زندگی میں میری زیارت کر لی۔ عشق و محبت کا تقاضا ہے کہ حاجی حج کر کے مدینہ طیبہ کی زیارت کیے بغیر نہیں رہ پاتا۔ دنیا کے اندر ہمارے سب سے بڑے جو محسن اعظم ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ یہ سارا دین اسلام، یہ ساری رونقیں، یہ سارے اللہ تعالیٰ کی معرفتیں، اللہ تعالیٰ کا تعلق، قرآن کریم، دین اسلام، ہر ہر نعمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مسعود کی برکت سے ہمیں نصیب ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من زار قبری وجبت له شفاعتی، جس نے میری قبر کی زیارت کی میری شفاعت اس کے لیے واجب ہو گئی۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صلی علیہ عند قبری سمعتہ، جو بھی میری قبر پر آ کر مجھ پر سلام پیش کرتا ہے میں خود اس کو سنتا ہوں اور میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں، اور جو دور دراز سے مجھ پر درود و سلام کے نذرانے پیش کرتا ہے دنیا اور آخرت کی ضروریات اس کی پوری کر دی جاتی ہیں۔ اور پھر بشارت دی کہ وکنت له شهیدا وشفیعا یوم القیامه، کہ ایسے زیارت کرنے والے، رات دن درود و سلام کے نذرانے پیش کرنے والوں کے لیے قیامت کے دن میں گواہی بھی دوں گا، سفارش بھی کروں گا رب عز الجلال کی بارگاہ میں۔ یہ مقدس خطے اللہ پاک نے عطا فرما دیے، مقدس ہستیاں عطا فرما دی، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، اللہ پاک نے دنیا ہی میں جنت کا ٹکڑا عطا فرما دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے منبر سے لے کر میرے حجرات تک، میرے کمروں سے لے کر میرے منبر تک، یہ درمیان کا جتنا بھی حصہ ہے یہ جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے۔ و منبری علی حوضی، اور میرا منبر میری حوض کوثر پر رکھا جائے گا جس پر آپ جلوہ افروز ہوں گے۔ کتنی مبارک سرزمین، کتنے مبارک خطے، کتنے مبارک علاقے، اللہ پاک کا شکر ہے کہ اس نے ہمارے نصیب میں لکھے کہ ہمیں صاحب ایمان بنایا، اور موقع عطا فرما کر اللہ تعالی برکات سے نواز دیا کرتے ہیں تو یہ بہت ہی بڑی سعادت کی باتیں ہوا کرتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایمان مرکز اسلام ہے، ان الایمان لیعرز الی المدینہ کما تعرز الحیۃ الی جحرها، آخر وقت میں دنیا کے اندر ایمان اسلام چکر لگاتے لگاتے واپس پلٹ کر آ کر مدینہ طیبہ میں اختتام پذیر ہوگا۔ فرمایا کہ مدینہ طیبہ کی طرف ایمان اسی طرح لوٹ کر واپس پلٹ کر آئے گا جس طرح سانپ نکلتا ہے، گھومتا پھرتا ہے، واپس پلٹ کر اپنے بل میں آ کر داخل ہو جاتا ہے۔ اسی مدینہ طیبہ سے اسلام پھیلا، اور اسی مدینہ طیبہ کی زمین پہ اسلام پہنچ کر، ایمان پہنچ کر وہاں اس کی تکمیل ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر مدینہ طیبہ سے باہر تشریف فرما تھے، وضو کے لیے پانی منگایا، وضو کیا، نماز پڑھی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے، فرمایا کہ یا اللہ، ابراہیم آپ کے بندے تھے، آپ کے رسول اور آپ کے خلیل تھے، انہوں نے مکہ مکرمہ کے لیے برکتوں کی دعائیں مانگی، میں بھی آپ کا بندہ محمد رسول اللہ ہوں، میں بھی آپ کا رسول اور پیغمبر ہوں، میں اپنے مدینہ طیبہ کے لیے خیر اور برکت کی دعائیں مانگتا ہوں، اور جتنی دعائیں حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے مکہ مکرمہ کے لیے مانگی ہیں، میں اسے دو درجے زیادہ بڑھ کر مدینہ طیبہ کے لیے خیر اور برکت مانگتا ہوں. بہت ہی بابرکت، بہت ہی مبارک، بہت ہی پرسکون دنیا ہی کے اندر اگر انسان دیکھے کہ جنت کا نظارہ کرنا چاہے تو وہ مکہ مدینہ کی زیارت کر کے آئے تو اللہ تبارک و تعالی جیتے جی کھلی آنکھوں اس کو مشاہدہ کراتے ہیں کہ جنت کا نظارے نظر آتے ہیں. فرمایا کہ جو بھی شخص اہل مدینہ کو نقصان پہنچائے گا، ان کو دھوکہ دے گا، ان کے ساتھ غبن اور خیانت سے کام لے گا، اللہ تعالی اس کو ایسا پگھلا دیں گے جس طرح نمک پانی میں جا کر پگھل جاتا ہے. مدینے والوں کی ایسی حفاظت فرمائی ہے، فرمایا کہ ہر ایک بالش کے اوپر فرشتے یہاں موجود ہیں جو اس کی حفاظت کر رہے ہیں. دجال آئے گا، پوری زمین کے چکر لگائے گا، لیکن سرزمین حرمین شریفین محفوظ رہیں گے. وہاں فرشتوں نے حساب کیا ہوا ہے، فرشتے ان حرمین شریفین کی سرزمین کی حفاظت کے اوپر مأمور ہیں. ایسی مبارک مسجد، فرمایا کہ جس نے میری مسجد میں 40 نمازیں ایک ساتھ ادا کی کہ جس میں درمیان میں کوئی نماز فوت نہ ہو، اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے لکھ دیتے ہیں براءت من النار، آگ سے خلاصی لکھ دیتے ہیں، براءت من العذاب، عذاب کی جتنی شکلیں ہیں اللہ تعالی اسے اس کے لیے براءت لکھ دیتے ہیں، براءت من النفاق، دل کا جو کھوٹ ہے اوپر سے کچھ اندر سے کچھ نفاق سے براءت اس کے لیے لکھ دی جاتی ہے، کھرا سکہ بن جاتا ہے ان 40 نمازوں کی ادائیگی کی برکت سے. ایسے عظیم الشان شہر کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہوئے، حضرت علامہ ابن حجر مکی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ صرف مدینہ طیبہ کے نام ان کی تعداد 1000 تک پہنچ چکی ہے. ایسا مبارک شہر جس کے اندر ایک محبوب پہاڑ ہے جس کو جبل احد کہا جاتا ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہم احد سے محبت کرتے ہیں. فرمایا کہ یہ وہ پہاڑ ہے، جبل یحبنا ونحن نحبه، یہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہمارا عاشق اور دیوانہ ہے، اور ہم بھی پلٹ کر اس سے محبت کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہمیشہ سرزمین حرمین شریفین کا ادب اور احترام اور تقدس نصیب فرمائے، زندگی میں بار بار حج مبرور اور سعی مشکور کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے. اس سال بھی جو حضرات جا رہے ہیں بشمول ہم، ہمارے برادر کبیر حضرت مولانا مفتی حضرت مولانا حافظ انصار الحق صاحب اور رفقاء سفر تقریباً 150 کے لگ بھگ گروپ ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اور تمام کے تمام عازمین کو خیر و عافیت و سلامتی کے ساتھ حج مبرور و سعی مشکور نصیب فرمائے، اور وقت مقرر پر اللہ تعالی ہم سب کو واپس اپنے اپنے اہل و عیال میں دونوں جہانوں کی سعادتوں سے مالا مال فرما کر واپس لوٹائے. آپ حضرات سے خصوصی دعاؤں کی درخواست ہے، ہم آپ کے لیے دعا گو رہیں گے، آپ حضرات ہمارے لیے دعا گو رہیں. حسب معمول حسب سابق انشاءاللہ آپ حضرات نے جو امانتیں سپرد کی ہیں انشاءاللہ وہ امانتیں ذمہ داری کے ساتھ حرمین شریفین میں پہنچا دی جائیں گی، اور وہاں جہاں جہاں کارہ خیر میں مناسب سمجھیں گے انشاءاللہ وہاں ان رقم کو للہ فی اللہ خرچ کر دیا جائے گا تاکہ آپ حضرات کے اجر و ثواب میں خوب ترقی ہو، اور اللہ تبارک و تعالی ان نیکیوں کو قبول فرما کر ہم سب ہی کے لیے حاضریوں کے سامان بنا دیں. دوسرے یہ کہ جانے والے تیرے نشانات قدم اب بھی باقی ہیں، نام لے لے کہ تیرا ہم تو جیے جائیں گے. حضرت اقدس ناصح الامت حضرت مولانا حافظ عبدالحق صاحب کلیانی رحمہ اللہ کا معمول تھا کہ سفر پر جانے سے پہلے آپ حضرات سے وکالت لے لیا کرتے تھے، تو ہم بھی انہی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے آپ تمام حضرات سے اجازت لینا چاہیں گے کہ جب جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک روزے پر حاضری ہوگی تو آپ تمام حضرات کی طرف سے انشاءاللہ میں سلام پیش کر دیا کروں گا، تو آپ تمام حضرات کی طرف سے میں وکیل بن جاؤں، آپ حضرات مجھے اس کی اجازت دیتے ہیں. انشاءاللہ جب جب حاضری ہوگی آقا کے دربار میں آپ حضرات کا سلام بھی پہنچاتے رہیں گے، اور انشاءاللہ دعاؤں میں بھی یاد رکھیں گے. آپ حضرات سے بھی خصوصی دعاؤں کی درخواست ہے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو خیر اور عافیت کے ساتھ رکھے، سلامتی عطا فرمائے.